فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حضرات، آج ایک عشرہ اس مبارک مہینے کا گزر جائے گا، 10 تاریخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، 10 10 دن کر کے فرمایا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ نجات من النار، کہ پہلا عشرہ اور پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت ہیں اللہ کی جانب سے، وہ رحمتوں کا عشرہ آج گزر جائے گا. ذرا بھی ہم اگر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو صاف معلوم ہوگا کہ رحمتیں اللہ تعالی کی برس رہی ہیں. اس عشرے کے اندر ایسی رحمتیں برس رہی ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ اور کبھی نظر نہیں آتی. یہ رحمتیں ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. چنانچہ آپ جس طرف نظر ڈالیں گے اور تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو ہر چیز میں رحمت معلوم ہوگی، محسوس ہو جائے گی. کھانے پینے میں رحمت نظر آئے گی، برکت معلوم ہوگی، اوڑھنے بچھونے میں، پہننے میں، اور اسی طریقے سے کاروبار میں، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں ایک خاص قسم کی برکت اور رحمت محسوس ہوگی. تو بہرحال یہ عشرہ جو رحمتوں سے بھرپور تھا یہ آج گزر جائے گا افطار کے وقت. اس عشرے میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے، کیا ہمیں دنیا کے فائدے ملے اور کیا ہمیں آخرت کے فائدے ملے اس عشرے میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عشرہ تھا، ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہے اور کتنا ناراض کیا ہے، اس پر ہر ایک کو نظر کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا اور گزرے ہوئے اوقات کا صحیح صحیح انصاف کے ساتھ جائزہ نہیں لیں گے تو اپنے مستقبل کی تعمیر صحیح طور پر نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کہ مستقبل تعمیر ہوتا ہے ماضی پر، ماضی جیسا ہوگا مستقبل ویسا آئے گا. ماضی اگر اچھا ہے مستقبل اچھا ہوگا، ماضی میں اگر کچھ خرابیاں ہیں تو مستقبل میں بھی آئیں گی، البتہ اگر ان خرابیوں کی اصلاح کر لی تو مستقبل ٹھیک ہو جائے گی. ماضی پر تعمیر ہوتا ہے مستقبل. مستقبل کوئی الگ زمانہ نہیں، ماضی الگ زمانہ نہیں، بس اتنا سا فرق ہے کہ ایک زمانہ وہ ہے جو گزر لیا جس سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنا چاہیے تھیں، اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جو گزر جائے گا اور اس کی تعمیر ہمیں کرنا چاہیے، بس اتنا سا فرق ہے. ورنہ ہے کیا، عمر انسانی یہی تو ہے، جو گزر گئی وہ بھی عمر انسان کی اور جو باقی ہے وہ بھی عمر انسان کی. گزری ہوئی عمر سے عبرت حاصل کرے، آنے والی عمر کی تعمیر و ترقی میں مشغول ہو جائے. ابھی سے مشغول ہوگا تو اس وقت جا کر مستقبل درست ہو جائے گا. تاجر جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مال تجارت کا اور کاروبار کا حساب کتاب نہ کرے اور جائزہ نہ لیتا رہے، سال بھر کے بعد خالی ہاتھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر تاجر اپنے کاروبار کا حساب رکھتا ہے، چاہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہو یا مہینے میں ایک مرتبہ ہو یا روزانہ ہو، حساب ضرور رکھتا ہے. جو جتنا جلدی حساب کرتا ہے اتنا ہی وہ مستقبل کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. روزانہ کا حساب کرنے والا اور روزانہ اپنے کاروبار کا جائزہ لینے والا صحیح طریقے سے، مستقبل میں نقصان اسے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس آج کے کاروبار سے کچھ عبرتیں حاصل کرے گا جسے مستقبل کے اندر جس سے فائدہ حاصل کرے گا. اور اگر سال بھر تک حساب نہ کیا تو اب اس کے اندر سال بھر کے بعد وہ حساب کرتا ہے تو اس کے اندر نقصانات کے احتمال زیادہ ہیں. روزانہ حساب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی گزری ہوئی زندگی کا روز حساب کرنا چاہیے، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو کر لینا چاہیے. اور حدیث شریف میں جیسا آ گیا رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ ہو تو دس دن میں حساب و کتاب کر لینا چاہیے. آج دسواں دن گزر رہا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھ جائیے، عصر کے بعد کا وقت سب سے اچھا ہے. عصر کے بعد سے افطار کرنے تک بس سمجھ لیجئے کہ آپ دس دن کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پہلے روزے کو ہم نے کیا 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 اور کیا کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کون سے اعمال ایسے کیے جن سے رب راضی ہو سکتا ہے، دوسرے روزے کو ہم نے کیا کیا اور تیسرے کو کیا کیا، ایک موٹا موٹا جائزہ، موٹا موٹا اندازہ لے لیا جائے. جو باتیں قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح کر لیا، اور جو باتیں اللہ تعالی کی توفیق سے اچھی ہو گئی ہیں تو ان پر شکر ادا کیا جائے. یہ حضرت مختصر سا جائزہ اور اس کا طریقہ. ہم نے کتنی رحمتیں حاصل کی اس عشرے میں دیکھنا چاہیے، اور کتنی رحمتوں سے محروم ہو گئے اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے. رحمتیں تو برس رہی ہیں، بے تحاشا برس رہی ہیں، بے پناہ برس رہی ہیں، ان سے ہم کتنے فیض یاب ہوئے، اور ہم سے کون سی ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں کہ ہم ان مخصوص رحمتوں سے محروم ہو گئے. یہ جائزہ لینا ہے. جب یہ جائزہ ہمارا مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اگلا عشرہ جو آ رہا ہے مغفرتوں کا، اس سے ہم کام لے لیں گے. وہ اگلا عشرہ ہمارا اچھا ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا حضرت تو رمضان آتا ہی رہتا ہے اور آتا رہے گا. ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عرض کیا تھا میں نے یہ کمائی کا مہینہ ہے. پہلے عشرے میں وہ اعمال کے جو اللہ تعالی کی رحمتوں کو دعوت دینے والے ہیں کرنا چاہیے خود، تاکہ ان رحمتوں کا مرکز اور مورد ہم بن جائیں. اور میں پچھلی مجلس میں بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں. وہ ہیں کہ جن سے جو روزے میں نہ کرنا چاہیے، جن کا روزے کی حالت میں کرنا ممنوع ہے، جو روزے کے اجر و ثواب کو اور نورانیت کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. دو چار کے نام بھی میں نے بتائے تھے، جھوٹ نہ بولے. جھوٹ تو ویسے ہی ایک بدترین بلا ہے. اور پھر روزے میں اور رمضان میں تو اور زیادہ. کسی کو دھوکہ نہ دے, مال حرام سے بچے, مال حلال تلاش کرے اور اس کی فکر کرتا رہے, غیبتوں سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو, الزام تراشی اور بہتان تراشی سے اپنے آپ کو بچائے, چغل خوری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹی وی کے قریب نہ جائے, تصاویر سے, تصویریں دیکھنے سے اور اجنبی اور غیر عورتوں کو گھورنے سے اپنے آپ کو بچائے, اپنے کانوں کو گانا بجانا سننے سے محفوظ رکھے. یہ تب سب باتیں بیان کر چکا ہوں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمتیں برسیں گی, اور ہم دیکھ لیں گے ایسی رحمت برسے گی کہ ہر قدم ہمارا اٹھے گا تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور اگر ان کے خلاف کیا, ایک تو رحمتوں سے محروم ہو گئے, دوسرے روزے کی نورانیت سے اور روزے کی روحانیت سے محروم ہو گئے. ٹھیک ہے, فاقہ ہو گیا, پیاسے مر گئے, کمزوری آ گئی, یہ تو ہوا, مگر اس سے زیادہ کچھ حاصل نہ ہوگا. تو یہ طریقے ہیں رحمت حاصل کرنے کے جو میں بتا چکا ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالی روزہ رکھنے والے مومن بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے حضرت. اور حدیث میں دو وقت آئے ہیں قبولیت کے. پہلا وقت آیا ہے روزہ افطار کے وقت, کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہیں, دل للچا رہا ہے, آنکھیں ان کے اوپر سے ہٹتی نہیں, نظر ہٹتی نہیں, شدید خواہش ہے, لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اٹھا کر کھا نہیں سکتا. کتنا بڑا, کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے یہ بندہ, ذرا خیال کی. تو کیا رب ہمارا ہماری دعا قبول نہ کرے گا, نہ کرے گا ایسے موقع پر؟ ہماری جانب سے تو یہ ناقص سی قربانی ہے, حد بہت ہی خفیف سی. اس کی جانب سے کیا اجابت کے اور قبولیتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ حدیث شریف میں آیا والصائم اذا افطر, اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ افطار کرنے لگے. کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر یہ کہ افطار کے وقت اللہ تعالی کی جانب سے مغفرتیں آتی ہیں, بے پناہ مغفرتیں آتی ہیں. اس مغفرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی روزہ افطار کرتے وقت اپنے بہت سے ایسے روزے داروں کو معاف فرما دیتا ہے, بخش دیتا ہے, مغفرت فرما دیتا ہے, کہ جن کے لیے جہنم ضروری اور واجب ہو چکی تھی, بخش دیتا ہے. بھائی یہ ہے لوٹنے کی چیزیں, ان کو حاصل کرو اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. سال بھر تک کیا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے؟ دعائیں کرو خوب کرو، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی موت کے لیے خوب دعا کرو، اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی نمازوں کی مقبولیت کے لیے، ہر نیکی کی مقبولیت کے لیے خوب دعا کرو. ہماری تو کوئی نیکی ایسی نہیں کہ جسے قبول کیا جا سکے، اس مقام پر تو ہے نہیں. وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں گے، ٹھیک ہے، ان کا کرم ہے. اتنا نہیں کر سکتے ہم کہ دعا کریں اللہ سے کہ ہم سے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو رہی ہیں، یہ اگرچہ اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں یہ شرف قبول حاصل کر سکیں، لیکن تو تو نوازنے والا ہے، محض اپنی نوازش سے، محض اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے. یہ دعا نہیں کر سکتے کیا؟ دعا نہیں کر سکتے کیا ہم اس موقع پر اپنے ان اہل و عیال کے لیے کہ جن کی جانب سے ہر وقت پریشان رہتے، جن کے حالات سے ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی، اپنے ان اہل و عیال کے لیے کیا دعا نہیں کر سکتے؟ بات اصل میں یہ ہے حضرت، میں زبان پر آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوں، اور میں تو کھری بات کہا کرتا ہوں، بری لگے یا اچھی لگے، ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ کسی دوسرے سے دعائیں کرا کے اپنا کام نکال لو، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ذہن یہ ہے ہمارا، کسی اللہ کے بندے کو پکڑ لو، اس سے دعائیں کرا اور کام نکال لو، پکڑ لو کسی اللہ والے کو، اس کی خدمت میں درخواست کرو، وہ دعا کر دے گا، کام بن جائے گا. ذہن یہ ہے آج کل مسلمان کا، اور میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اگرچہ آپ جانب سے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں بندوں پر رب کے حقوق ہیں اور رب پر بندوں کے حقوق ہیں، وہ تفصیل الگ ہے. اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم ایسا اس سے قطع تعلق کر لیں اور اتنے دور چلے جائیں کہ ہم اپنی زبان سے اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں مانگنا بھی گوارا نہ کریں. آپ سوچو تو صحیح کدھر جا رہے ہو. اللہ کے بندے ہو، رسول کے امتی ہو، روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کا نام زبان سے لیتے ہو، دو لفظ دعا کے لیے نہیں نکال سکتے. بس بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا گا کہ کڑوی ہے، کہ ذہن یہ بنا دیا گیا ہمارا کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اللہ کے کسی بندے سے دعا کرا کے اپنا کام بنا لو. دعاؤں کا وقت ہے، یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کو برباد نہ کرنے نہ ہونے دیں. اس وقت سے پورا پورا کام لے لیں. روزہ افطار کرنے سے پہلے اگر اللہ توفیق دے، اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اس بات کی، بس عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے مسجد میں، اللہ نے گھر والے خادم بنا رکھے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے، ورنہ ہمارا حق نہیں ہے گھر والیوں پر کہ ہم ان سے کام لیں. ہمارا کوئی حق نہیں ہے. ہمارے جو حقوق ہیں ان کے اوپر وہ دوسرے ہیں. کھانا پکانے کا, کھانا تیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ ان کا احسان ہے کہ وہ کھانا تیار کر کے روزے کی حالت میں گرمی میں تپش میں اور اپنے آپ کو بالکل تج کر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا دے دیتی ہیں, ان کا یہ احسان ہے, حق نہیں ہے, ان پر ضروری نہیں ہے. میرے استاد ایک کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں وہ بیوی دیکھنا ہے کہ جو شریعت کے مطابق عمل کرے تو کسی عرب عورت سے شادی کر لینا, پتہ چل جائے گا تم, وہ تم سے کھانا منگوائے گی اور پکوائے گی اور خود ہاتھ نہیں ہلائے گی. یہ تو حورے ہیں حضرت. ہمارے شہر کی, ہمارے ملک کی جو عورتیں ہیں, جو خواتین ہیں, جو کام کرتی ہیں, گھر گرہستی کو سنبھالے ہوئے ہیں, یہ حورے ہیں ہمارے لیے. ان کا احسان مند ہونا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنا چاہیے, ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا چاہیے. ایک شکریہ اگر آپ ادا کر دیں گے اپنی زوجہ کا کہ آج بہت اچھا کھانا پکایا, اس کی محنت وصول ہو جائے گی. کیا ہے اس کے اندر؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج نمک کم کر دیا, آج مرچ زیادہ کر دی, آج سالن جل گیا, آج روٹی اچھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر یہ برتن پھینکا وہ برتن پھینکا, یہ کام ہوتا ہے ہمارا روزے کے افطار کے وقت. حضرت اصلاح کرو, سوچو کہ کدھر چلے جا رہے ہو, ان کے لیے دعائیں کرو. اب ظاہر ہے کہ جب ہم ان کا احسان نہیں مانتے تو وہ ہمارا کیوں مانیں گی؟ وہ بھی نافرمانی کرتی ہیں, پھر وہ بھی زبان درازی کرتی ہیں, پھر وہ بھی لڑتی ہیں. جب ہم ان کا احسان نہیں مانتے تو وہ بھی نہیں مانیں گے. یہ قدرتی چیز ہے, جو احسان مانتا ہے دوسرا اس کا احسان ضرور مانے گا, کہے کوئی کہ یا نہ کہے, اور اگر احسان فراموشی کرتا ہے دوسرا بھی کرے گا. تو میں یاد کر رہا تھا ان کے لیے دعائیں کرو. پریشان رہتے ہیں اپنی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں, رشتوں کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں, اللہ والوں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں, تم خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے؟ کیا ایمان والے نہیں ہو؟ کیا اللہ کے بندے نہیں ہو؟ کیا حاجت مند نہیں ہو؟ جتنے خشوع و خضوع سے اور جتنے دل سے آپ دعا کر لو گے وہ دوسرا نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا میں دل کی دعا دیکھی جاتی ہے, زبان کی نہیں دیکھی جاتی. وہاں دل کی دعا پہنچتی ہے, زبان کے بول نہیں پہنچتے. زبان کے بول تو یہیں رہ جاتے ہیں, دل سے نکلی ہوئی صدا وہاں پہنچتی ہے. صاحب معاملہ جتنے دل سے دعا مانگے گا دوسرا نہیں مانگ سکتا. دعا کرو, ہر حاجت کے لیے دعا کرو, اور وہ وقت ہے مغفرت کا. اپنی مغفرت کے لیے کتنے گناہ گار ہیں ہم. میں تو کہا کرتا ہوں اپنے لیے, اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں, آپ حضرات کے بارے میں نہیں, اور اللہ سے کہا کرتا ہوں کہ جس قدر تیری نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں, ایسے ہی میری جانب سے گناہ اور نافرمانیاں بے شمار ہیں. ہم شمار نہیں کر سکتے اپنی نافرمانیوں کو اور اپنے گناہوں کو, شمار نہیں کر سکتے. لیکن تو نعمتیں باوجود ہے کہ یہ نعمتیں بے شمار ہیں اور گناہگار بھی ہیں ہم, تو عطا فرما رہا ہے, ہماری طرف سے جو گناہ انہیں معاف بھی فرما دے, یہ بھی تیری نعمت ہے. اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرو اگرچہ وہ زندہ ہو، اپنے اہل و عیال کی مغفرت اور ان کے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرو، دنیا کی پریشانیوں سے نجات پانے کی دعا کرو، اور دعائیں کرو، مغفرت طلب کرو. بہترین وقت حضرت بار بار نہیں آتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا نوازتے ہیں. دوسرا وقت جو اسی جیسا ہے وہ ہے سحری کا وقت، وہ بھی قبولیت کا ہے، وہ بھی مغفرت کا ہے. اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جس بندے کا دل چاہے اس مغفرت کو حاصل کر. دوسرا وقت وہ ہے. دس دن تو گزر لیے، بیس دن باقی ہیں. ہمیں کچھ کر کے دکھا دینا چاہیے. بہت ہو گئی کوتاہیاں، بہت ہو گئی تقصیریں، بہت ہم اپنے رب سے دور رہ چکے. اب ذرا قریب جا کر بھی تو دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ سکون ملتا چلا جائے گا. رب کی حمایت میں اور حفاظت میں آتے چلے جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے. رب کی پناہ میں مضبوط پناہ کو تلاش کر کے آ جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گزن نہیں پہنچا سکتی. آؤ تو صحیح، بہترین وقت. قرآن کریم میں روزے کا ذکر آیا ہے چند آیتوں میں، کچھ احکام اس کے بیان کیے، اور اس روزے کے ذکر سے فارغ ہو کر آیت آئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. ادھر اس سے پہلے روزے کا بیان ختم ہوا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پر، اور پھر یہ آ گئی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ سے اگر میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں فإنی قریب، تو میں تو بہت قریب ہوں، جب چاہیں مجھے دیکھ سکتے ہیں اور مجھ سے مل سکتے ہیں، میں اتنا قریب ہوں. حدیث شریف میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو نصیحتیں کرتے ہوئے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ پکارو اپنے رب کو سامنے پاؤ گے. ادعو ربک تجدہ عیانا او کما قال. اپنے رب کو پکارو تو صحیح، سامنے پاؤ، اتنا قریب ہے، مگر پکارو. ہے تو وہ قریب، اس میں کوئی شک نہیں، اتنا قریب ہے کہ ہم بھی اپنی ذات سے اتنے قریب نہیں، لیکن اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اسے پکارنا پڑے گا. تو خیر قریب تو وہ اتنا ہے. فرمایا آگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعائیں کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کریں، جب وہ مجھے پکاریں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. روزے کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بیان آ رہا ہے، جس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ تعالی، مغفرتیں ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ہوتا چلا جاتا ہے. اس قدر قریب اور اس قدر نزدیک اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دل کی آنکھیں ذرا سی بھی کھول لیں تو ان آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے. اور یہ سب کے ساتھ ہے, کسی مولوی ملا کے ساتھ خاص نہیں, ہر مومن کے ساتھ ہے. جو یہ کام کرے گا اس کو یہ حاصل ہو جائے گا. مولوی ملا یہ کام نہیں کرے گا وہ بھی محروم رہے گا. کوئی مومن یہ کام کر لے گا کامیاب ہو جائے گا. اس کے یہاں تو یہ عمل دیکھا جاتا ہے, یہ ملائیت نہیں دیکھی جاتی, علم نہیں دیکھا جاتا, عمل دیکھا جاتا ہے, دل دیکھا جاتا ہے, اخلاص دیکھا جاتا ہے اور قلب کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. اور کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. جس کو یہ کیفیات حاصل ہیں اگرچہ وہ مولوی نہیں, اللہ کا مقرب ہے, قریب ہے اس سے. اور جس کو یہ کیفیات حاصل نہیں اگرچہ بہت بڑا عالم ہو اللہ سے دور ہے. شیطان سے بڑا عالم کوئی ہے؟ کون سا علم ایسا ہے جو شیطان نہیں جانتا؟ اور ہر علم کے اندر سب سے بڑا ماہر یہ بھی نہیں. دینی علوم ہو, روحانی علوم ہو, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے علوم ہو, اس کی ذات و صفات کے علوم ہو, عبادتوں کے علوم ہو, اخلاق کے علوم ہو, اور اسی طریقے سے مادیات کے علوم ہو, کیونکہ وہ بڑا فلسفی اور سائنسداں بھی ہے, بہت بڑا سائنسداں ہے وہ. مادیات کے جتنے علوم ہیں وہ ہوں, سب میں ماہر ہیں. آسمانوں تک اس کی رسائی تھی, پوری خلا کے وہ کھنگالے ہوئے ہیں, جس کے لیے انسان آج تک دوربین لگا لگا کر کچھ دیکھ رہا ہے وہ کھنگال چکا ہے. فلکیات کا سب سے بڑا عالم ہے, سائنس کا سب سے بڑا ماہر ہے, اور دوسرے علوم میں بھی ماہر ہے, لیکن اللہ سے کتنا دور ہے دیکھ لیجیے. کہ اس کی مخلوق میں اس سے زیادہ دور اور کوئی نہیں, جتنا دور شیطان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہ قلب نہیں ملا, اس قلب کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. کہ جس کی کیفیات اللہ کے یہاں مقبول ہیں وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں حضرت, مومن کو دیکھا جاتا ہے, کام کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے اس وقت سے آپ کام لے لیجئے, اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. چلتے ہوئے اتنا اور عرض کر دوں کہ دعائیں تو ہم کریں گے اور ضرور کریں گے انشاءاللہ, اور کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں دو دعائیں کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ کثرت سے مانگو تم اللہ سے رمضان شریف میں. ایک تو ہے حضرت جنت کی دعا, دوسرے ہے جہنم سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی دعا. کثرت سے یہ دعائیں کرو, اس لیے کہ جنت کو ماہ رمضان سے خاص مناسبت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ سال بھر تک رمضان کے استقبال میں سال بھر تک جنت کو سجایا جاتا رہتا ہے, فرشتے سجاتے رہتے ہیں سال بھر تک. جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس جنت سے کہ وہ قریب زمانہ ہے, آنے والا ہے, کہ میرے وہ بندے جنہوں نے میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا پسند کیا ان قریب تیرے اندر داخل ہوں گے. خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالی جنت کو یہ خوشخبری دے رہے ہوں. ادھر سے ہم دعا کر لیں اپنے لیے جنت میں داخل ہونے کی, یہ دونوں باتیں مل جائیں, یقین رکھیے کہ قبول ہو گئی. اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے رمضان شریف میں، یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کا دل چاہے بھق سے داخل ہو جائے. کھلے دروازوں کا تو یہی حال ہوتا ہے نا، کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی دربان نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کا دل چاہے بھق سے داخل ہو جائے. اس قدر اللہ نے قریب کر دیا جنت کو روزے داروں کے. اب ان روزے داروں کو چاہیے کہ ایک تھوڑی سی دعا کر کے اس میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں، جنت مانگو. اس لیے کہ جنت ہمارا حق نہیں ہے، جنت کسی ولی کا حق نہیں ہے، جنت کسی نبی کا حق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے. جس کو چاہے دے دیں، دیں گے تو رحمت سے دیں گے. حدیث شریف میں آیا، بڑی حدیث ہے طویل، آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ذکر آیا، آپ نے یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا ہی، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. 100,000 نیکیاں لکھ دیتے. صحابہ کرام سن کر تو خوش ہو گئے اور فرط مسرت میں، جوش مسرت میں کہنے لگے کہ پھر تو اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے. فرمایا ہاں ہے تو یہی، لیکن بات یہ ہے آخرت میں جب مومن پہنچے گا، اس کی جو نیکیاں ہیں، جو کچھ بھی وہ دنیا سے انبار لے کر گیا ہے حسنات کے، وہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو نعمتیں برسائی ہیں پوری زندگی میں، وہ ہوں گی. ایک نعمت کے مقابلے میں ایک نیکی، ایک نعمت کے مقابلے میں ایک نیکی، ایک نعمت کے مقابلے میں ایک نیکی، اس طریقے سے ہوگا معاملہ، حتیٰ کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی اور بے شمار نعمتیں باقی رہ جائیں گی، جن کے بدلے میں، جن کے مقابلے میں کوئی نیکی نہیں. اس لیے جو جائے گا جنت میں، وہ صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل اور نیکی کے ذریعے نہیں جائے گا. بالکل واضح فرمائیے. تو اس موقع پر دعا کر لو. میں آپ حضرات سے تو نہیں کہتا، لیکن اگر توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کرنے تو ایسا ضرور کر لیا جائے. جتنی سنتیں آپ پڑھتے ہیں، جتنے نوافل اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان میں آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہم انی ظلمت نفسی، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، دو لفظ ہیں، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بك من النار، بس اتنا پڑھ لو. اسے موقع ہو 2-3 مرتبہ اس کو دوہرا لو، وہیں پر نماز کے اندر سلام پھیر دو. 30-35 مرتبہ تو ویسی ہو جائے گا حضرت آپ کا، نمازوں کے اندر یہ دعا ہو جائے گی، اور نماز کے آخر میں دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی، اور رمضان ہے، نماز حاجت پڑھ کر یہ دعا کر لیں. بہرحال کریں، اور کثرت سے کرنے کو آپ نے فرمایا ہے کہ کثرت سے یہ دعا کرو، ایک دو دفعہ نہیں، اس لیے کثرت سے کریں. یہ آخری بات مجھے عرض کرنا تھی، جہنم سے بچنے کی، جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں. نماز میں اردو میں دعا نہ کریں، اپنی زبان میں نہ کریں بلکہ عربی میں کریں، ورنہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر اپنی زبان میں یہ دعا کر لی آپ نے. وہ میں نے جو دو لفظ بتا دی عربی کے، اللہم انا نسلک الجنہ ونعوذ بک من النار، بس گھر والوں کو سکھا دیجئے، بال بچوں کو سکھا دیجئے، دیکھیے کتنی دعا وہاں پہنچتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے قدی امید ہے کہ وہ قبول فرما لیں گے. دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی تمام برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، فضیلتوں سے، خصوصیتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو پوری طرح نوازیں اور ہمیں ذرا بھی محروم نہ فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری پوری پوری بخشش فرما دیں اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں، ہر گناہ سے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں اور ہر پریشانی ہماری دور فرما دیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. برحمت گیا رحم اللہ. اللہم صلی علی رسول الکریم، اما بعد.